نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ طور کے اس دوسرے رکوع کا پہلا لفظ فذکر، ویسے یہ بے شمار مرتبہ درس قرآن کے دوران آ چکا ہے اور اس کے لفظی معنی اور اس کا جو پس منظر ہے فلسفیانہ اور حکیمانہ وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، لیکن آج خاص طور پر اسے اس اعتبار سے نوٹ کیجیے کہ اس سلسلے سور کی جو پہلی سورت تھی سورہ قاف، اس کے یہ بالکل آخر میں آیا تھا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جسے کچھ بھی میرے وعید کا خوف ہے. پھر دوسری سورت سورہ زاریات میں یہ اختتام سے قدر قبل آیا، وذکر وان الذکرۃ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو تذکیر کرتے رہیے، یقیناً اس تذکیر سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی آپ کی اس تذکیر سے اگر کفار کو کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچ رہا تو بدل نہ ہو، اور اس بدلی کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے اس تذکیر کے عمل کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ خواہ انہیں فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، یہ بار بار کی یاد دہانی، دہرا دہرا کر ان باتوں کا سامنے آنا یقیناً اہل ایمان کے حق میں مفید ہے، ان کے ایمان میں اضافے کا وجود بنتا ہے، ان کے یقین کی گہرائی اور گہرائی جو ہے اس سے بڑھتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور ذرا مقدم ہوا ہے، اور دوسرے رکوع کا پہلا لفظ یہی ہے. اس کو مزید نوٹ کریں گے کہ یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا اس سلسلہ سور کی جو پانچویں سورت آئے گی، سورت قمر. اس میں چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو یاد دہانی کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، رواں کر دیا ہے، سہل بنا دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ بڑا چیلنجنگ انداز ہے اور چار مرتبہ قرآن کا یہ الفاظ آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اس لفظ کی حقیقت کو پھر ایک بار سمجھ لیجیے. عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نصیحت کیجیے، صحیح تر ترجمہ ہوگا یاد دہانی کرائیے. اس میں در حقیقت حکمت قرآنی اور فلسفہ اسلامی کا یہ اہم اصول جو ہے مد نظر ہے کہ ایمان جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، ایمان جس کی دعوت تمام انبیاء دیتے چلے آئے، یہ فطرت انسانی میں مضمر ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کسی کو کوئی نئی بات بتانی ہو تو اس کے لیے اعلام کا لفظ آئے گا یا تعلیم کا لفظ آئے گا، کسی کو کچھ بتانا، باخبر کرنا، کوئی نیا علم دینا، وہ ہوگا اعلام یا تعلیم. لیکن یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو، صرف یہ کہ اس پر کچھ نسیان کے پردے پڑ گئے ہو، ظہور کے پردے پڑ گئے ہو، عدم توجہ کی وجہ سے ذہن اس کی طرف سے منعطف ہو چکا ہو اور ادھر توجہ کا ارتکاز نہ ہو رہا ہو، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، کوئی چیز جو آپ کے علم میں تھی طویل عرصے سے اس کی طرف دھیان نہیں گیا تو اب وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے کے اندر کہیں گہری نیچے چلی گئی ہے. میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر ضلع دفتر جو ضلع کچہری ہے اس میں محافظ خانہ ہوتا ہے، اس میں ہم باب لگے ہوتے ہیں فائلوں کے، تو ہمارا ذہن جو ہے اس میں جو یادداشت ہے وہ ایک محافظ خانہ ہے. اس محافظ خانے میں فائلوں کے نمبر کتنے انبار ہیں، اس کمپیوٹر کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی فائل جو ہے وہ بہت نیچے دب گئی، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے، ہوتی ہے موجود. اسی طریقے سے ایمان کے جو حقائق ہیں، اس لیے کہ ایمان اصل تو نام ہے ایمان باللہ، معرفت خداوندی. ایمان باللہ کو بھی بلکہ میں نے ابھی جو ایک لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کریں گے تو پھر صحیح اس کی تعمیل ہوگی. معرفت خداوندی اور محبت خداوندی، یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مضمر ہیں اور انہی دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. مجمل ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان بالآخرہ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی کی ایک فرع ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کی ایک کرولوی ہے. ایمان بالرسالت بھی ایمان باللہ ہی کی ایک شاخ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا ایک ظہور ہے بشکل وحی، اور اسی کا نام ہے نبوت و رسالت. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا ایک ظہور ہے آخرت، اس میں وہ بدلہ دے گا، مالک یوم الدین ہے، نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا. تو اصل ایمان ہے ایمان باللہ. ایمان باللہ کا تجزیہ کریں گے تو وہ مشتمل ہے دو اجزاء پر، معرفت خداوندی اور محبت خداوندی، اور یہ دونوں چیزیں فطرت انسانی میں مشتمل. وہ فطرت اصل میں ہے کیا؟ یہ الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو چونکہ اس میں کوئی عموم ہے، اس کی اصل حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا. رمضان مبارک کی اب آمد آمد ہے، عظمت صوم والا میرا کتاب کا مطالعہ کیجئے، جس شہر کو ہم عام طور پر فطرت سے تعبیر کرتے ہیں اصل میں وہ روح ہے، ہمارا روحانی وجود. اس روح کے جو متعلقات ہیں وہ فطرت ہے. اسی لیے ایک جگہ ایک لفظ ہمارے ہاں اکثر غلط مستعمل ہو جاتا ہے، کبھی ہم جبلت کی جگہ فطرت کا لفظ بول بیٹھتے ہیں، کبھی فطرت کی جگہ جبلت کا لفظ بول بیٹھتے ہیں. جبلت بالکل مختلف ہے، جبلت ہے اینیمل انسٹنکٹ کا نام. اینیمل انسٹنکٹ کیا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. انسان اپنی ذات کا بقا چاہتا ہے، اسی کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا ہے، نسل کا بقا چاہتا ہے, اسی کے لیے شادی بیاہ ہے, یہ سیکس ہے, سارا معاملہ اسی کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بنیادی جبلتیں ہیں انسان کی. تو جبلت اور ہے, اس کا تعلق ہے انسان کے حیوانی وجود کے ساتھ, یہ اینیمل اسپیس ہے. اور فطرت بالکل مختلف ہے, اس کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود کے ساتھ, یہ روح وہ شے ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. لہذا اس روح میں محبت خداوندی اور معرفت خداوندی مثبت. اب صرف یہ ہوتا ہے وحی کے ذریعے, نبی کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, صرف یہ کہ اس پر جو ظہور کا پردہ پڑ گیا ہے وہ پردے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اندر فطرت کے اندر جو مثبت ہے معرفت خداوندی اور محبت خداوندی وہ ابھر کر اجاگر ہو کر شعور کی سطح پر آ جائے. یہ ہے تذکیر, یاد دلانا, یاد دہانی کرانا. اسی سے باب تفاعل ہوگا, تذکر یاد کرنا, یاد دہانی اخذ کرنا. اسی لیے قرآن مجید بارہا اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ تو یاد دہانی ہے, اب جو چاہے اس سے وہ یاد دہانی اخذ کر. کیوں اخذ نہیں کرتے یاد دہانی؟ اس سے دو اسباب ہیں, یہ بھی سمجھ لیجیے. اگر یہ فطرت میں مضمر ہے تو ہر ایک کو یاد آ جانا چاہیے, ایک ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا. اس کے دو اسباب ہیں کہ جو مواقع بن جاتے ہیں, یا تو وہ پردے اتنے غلیظ پڑ چکے ہیں, اتنے گہرے پڑ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر سے وہ یاد دہانی جو ہے وہ مفید نہیں ہو رہی. اس کو یوں سمجھیے آپ کی فطرت مست ہو چکی ہے, پرورٹک. اسی کو تعبیر کریں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں, ان کے کانوں پر مہر کر دی. اب یہ لوٹنے والے نہیں. یا تو یہ شکل ہوتی, اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی روح مر چکی, اب وہ روح ہے ہی نہیں. ان کے قلوب ان کے ارواح کے مقبرے بن چکے ہیں, اب یہ چلتے پھرتے حیوان ہے صرف, انسان نہیں ہے. ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے, اب یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے, یہ مقبرہ ہے روح کا. اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے نبی, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. یہ ابو جہل آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے, چل پھر رہا ہے. تو یہ حیوان ابو جہل ہے جو چل پھر رہا ہے, انسان ابو جہل مر چکا, اور ان کے قلوب جو ہے ان کی ارواح کے مدفن بن چکے, مقبرے بن چکے. تو ایک سبب تو یہ, اس کی تعبیر ہے کہ مختلف الفاظ میں, کہ کبھی ان کو مردہ کہا جائے گا, کبھی یہ کہا جائے گا کہ ان کے دلوں پر مہر ہو گئی, کبھی ختم اللہ علی قلوبہم, کبھی طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. کبھی آتا ہے ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, ہم ان کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں, نگاہوں کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ مختلف تعبیرات ہیں. دوسرا سبب کیا ہے, یاد تو آ گیا لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ جو بات بھی آپ کے دل میں آ جائے آپ اسے تسلیم بھی کر لیں. قرآن مجید میں آیا وجحدوا واستيقنتها انفسهم, انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں میں اس کا یقین کیا. دل تو مان رہا ہے, زبان انکار کر رہی ہے. یہی بات ہے کہ جو علماء یہود کے بارے میں آئی بارہا آئی, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ محمد کو اور اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اندر سے تو وہ تذکیر کا نتیجہ نکل آیا ہے, یاد تو انہیں آ گیا ہے, حقیقت منکشف ہو چکی ہے, ان کے دلوں نے گواہی دے دی ہے کہ یہ حق ہے, لیکن ماننے میں چودراہٹ جاتی ہے, سیادت جاتی ہے, قیادت جاتی ہے. آج لوگ ہمارے حق دس موتی کر رہے ہیں, ہم کسی اور شخص کو مان لیں تو ہم تو گئے. آج ہم سے فتنے طلب کیے جا رہے ہیں. یہودی علماء کے پاس جاتے تھے سب مدینے کے لوگ, انہیں سے فتنے مانتے تھے. ان پر ان کا روب تھا کہ یہ عالم لوگ ہیں, ان کے پاس کتاب ہے. اگر وہ محمد کو مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حیثیت بھی جاتی. یہ ہوتی ہے مسئلہ. تو ابو جہل نے تو صاف تسلیم کیا, جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے صاحب کہا کہ نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر کیوں مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اصل میں ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا، انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے فیاضیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی، اب تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے تھے، اب اگر ان کی نبوت بھی مان لیں تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے۔ یہ بات میں یہ ہے اصل میں دو اسباب کہ فطرت میں وہ شے مجمل ہے، قرآن صرف آ کر اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، وہ جو چیز پردوں کے نیچے آ گئی تھی پردوں کو اٹھاتا ہے، انکشاف کرتا ہے، کشف غطاء، اس پردے کو ہٹاتا ہے، وہ تحت شعور سے وہ شعور کی سطح پر ابھار کر لاتا ہے، بس یہ کام ہے تذکیر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی فطرت اتنی بس ہو چکی ہو، اس کی انسانیت ختم ہو چکی ہو کہ اسے یاد ہی نہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں مثالیں میں نے آپ کو دے دی کہ یاد تو آ گیا، بات منکشف ہو گئی، دل نے گواہی دے دی، لیکن یہ کہ کوئی مصلحت ہے، کوئی منفعت ہے، کوئی چودراہٹ ہے، کوئی سیادت ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی شے ہے جو آ رہا نہیں، کوئی پاؤں میں بیڑی پڑ گئی، کسی چیز نے روکی ہو۔ تو تذکیر اصل میں یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے، فذکر، اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ تذکیر فرماتے رہیے، فمان کا بے نعمت رب کا بے کاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، اپنے رب کے انعام سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو رکوع ہے سورہ طور کا دوسرا، اور جو 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے سورہ نور یا سورہ قلم، ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے، وہی انداز ہے، وہی رزم ہے، وہی اسلوب ہے، بعض آیات تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہی ہے کہ جو وہاں بھی آئی اور یہاں بھی آئی، اور یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کے کفار نے کہا اس میں بھی آپ ایک تاریخی تدریج دیکھیں گے۔ شروع میں جھوٹا کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ بڑا مشکل تھا کہ کل تک تو کہتے آئے نے الصادق، اب کیسے کہہ دیں کہ جھوٹے، ذرا وقت درکار تھا انہیں جھوٹ کی تہمت لگا لیں، لہذا پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ مجنون، کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، کوئی چولہے ڈھیلی ہو گئی، ہم کہتے نہیں تھے کہ خام کا یہ جا کر جو ہے جبل نور پر یہ بیٹھے رہتے ہیں، اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، مراقبہ کرتے رہتے ہیں، تو کوئی یا تو جنون کا عارضہ ہو گیا یا کوئی جن ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ یہ مجنون کے دونوں معنی ہیں، مجنون جن سے بنا ہے، مفعول آتیب زدہ ہو جانا، جن آ جانا، یا تو کوئی جن ہے جو ان پر آ گیا ہے، جس نے ان کو اس خط میں مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور مجھے وہی آئی ہے اور میں اللہ کا رسول بن گیا، یا یہ ہے کہ کہیں خشکی، جسے آپ کہتے ہیں خشکی چڑھ گئی ہے بہت زیادہ، یہ عبادات اور یہ روزے رکھ رہے تھے بہت اور تنہائی میں بیٹھتے تھے، تو اس سے انہیں کوئی، یعنی اس میں چونکہ نیت کا دخل نہیں ہے، اس وقت اولاً جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کیا تھی کہ ہم کوئی بدنیت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ پہلی بات اس کے سوا اور کوئی ہو سکتی نہیں تھی، پہلی بات جو وہ کہہ سکتے تھے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ ہم کو ان کی وی آر ناٹ ایٹریبیوٹنگ اینی ال ول ٹوورڈز ہم، ہم کوئی بدنیتی کا الزام تو نہیں لگا رہے، یہ کہ ہو گیا کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور، کسی پر کوئی آسیب آ گیا تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور، کسی کے اگر دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا تو اس میں اس کا قصور نہیں، یہ ہے وہ کہیں بات۔ چنانچہ سورہ نون جن حضرات کو یاد ہے اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے وہی نعمت ربک جو الفاظ یہاں آئے ہیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اچھا مجنون ہے سب سے پہلا لفظ، کاہن نمبر دو ہے، دوسرا جو دوسری سٹیج آئی ہے اس میں کاہن اور شاعر کے دو الفاظ ایڈ کیے گئے، اس لیے کہ پہلے کبھی کوئی خاص کلام تو نہیں آیا تھا، ابتدا میں تو چند آیات نازل ہوئی، اب ذرا عرصہ گزرا تو یہ ابتدائی صورتیں حضور نے پڑھ پڑھ کر سنانی شروع کی. ان میں جو زور تھا، ان میں جو تاثیر تھی، اب اس کا رابطہ روکنے کے لیے انہوں نے دو باتیں کہیں. شاعر ہیں اور شاعر بہت اچھے، کوئی شک نہیں، جیسے شعر کے اندر تاثیر ہوتی، ہم غالب کا شعر سنتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں، کیوں؟ میر کا شعر آپ نے سنا اور آپ جھوم گئے. واقعی شعر کے اندر ایک تاثیر ہے، دل پر جا کر لگتا ہے، آدمی کو متاثر کرتا ہے کہ ہاں بھائی شعر یہ اچھے کہہ رہے ہیں، شاعر ہیں. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں قوافی بھی ہے، ردم بھی ہے، اگرچہ وہ تو نہیں ہے جس کو وزن کہتے ہیں، وزن اور بحث کہ جو عام طور پر شعر جو ہے پابند شاعری جو اس کے لازمی اجزاء جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن آج کل جسے آپ کہتے ہیں آزاد شاعری یا جسے آپ بلینک ورس سے تعبیر کرتے ہیں، وہ انگریزی سے ہمارے ہاں آئی ہے. قرآن مجید کو کہا جا سکتا ہے کہ بلینک ورس، اس میں ردم ہے، اس میں قوافی ہے. اس اعتبار سے انہوں نے اپنا جو دفاع کیا پہلا یہ تھا شاعری. دوسرا یہ کہ ان کے زمانے میں کہانت ایک پیشے کے طور پر معروف شعر تھی. کاہن لوگ جو ہیں وہ کچھ عملیات کرتے تھے، کچھ جنوں کے ساتھ ان کو موکل بنا کر کچھ دوستی گانٹتے تھے، کچھ الٹی سیدھی خبریں ان سے لے لیتے تھے، کچھ لوگوں کو بتا کر اپنی بھوس جما لیتے تھے. ان میں سے کوئی خبر سچی نکل آئی تو اس کا تو کاروبار چمک گیا. اور جنات کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ ساندن لیتے رہتے ہیں، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں ان سے کچھ وہ بھی اونٹک لیتے ہیں، اور آ کر اپنے ان کاہنوں کے کانوں میں پھونک مارتے ہیں، وہ اس سے اپنی دکان چمکاتا ہے. پھر یہ کہ جب جن چیزوں میں انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، جب ظاہر بات ہے جب دکان چمکے گی تو سب طرح کے لوگ آئیں گے، اور ہر خبر تو ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب اس میں وہ کرتے تھے تو آج بھی دیکھیں گے جوتشی قسم کے لوگ، غیب گو قسم کے لوگ، ستارہ شناس قسم کے لوگ، کوئی تو بات سچی نکل آتی ہے. اکثر وہ بیشتر وہ زور مانی باتیں کرتے ہیں اور بڑے کچھ ترنم کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، جو چاہو مطلب نکال لو. یہ جو کہانت کا پیشہ تھا یہ بھی کچھ ایک درجے میں مشابہت لگتا تھا کہ قرآن مجید میں بھی وہی قوافی ہیں، وہ باتیں اس انداز میں کہی جا رہی ہیں، غیب کی خبریں ہیں، پچھلے حالات ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. تو پھر انہوں نے جو دوسرے نمبر پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا، جو اسٹریٹجی ڈیولپ کی، وہ یہ تھی کہ انہیں شاعر کہو اور کاہن کہو. یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے. فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے. فمانت بنعمت ربک بکاہن ولا مجبور، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجبور ہیں. اس میں اصل میں نوٹ کیجیے کہ یہ حضور سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات بظاہر خطاب کسی سے ہوتا ہے، اصلاً مخاطب کوئی اور ہوتے ہیں. یہ حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ نہ وہ کاہن ہے نہ شاعر. انہوں نے کبھی شعر کہے نہیں نہ شعر کہنے کی کوشش کی. حضور سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اللہ کی وحی جو نازل ہو رہی ہے. اصل میں سنایا جا رہا ہے ان کو کہ جو یہ الزام آپ پر لگا رہے ہیں کہ تم اپنے عقلوں کا ماتم کرو، تم جانتے نہیں کاہن کیسے لوگ ہوتے، کتنے لالچی ہوتے، وہ چند ٹکے بٹورنے کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے، ان کا کردار کتنا گھٹیا ہوتا ہے، ان کے آس پاس کتنی گندگی ہوتی ہے. تو آخر کہاں 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ سوچ کر تو آدمی اگر کوئی بات کہے تو کوئی تو ایسی بات کہے جو کسی دنجے میں فٹ بیٹھتی. پھر مجنون، مجنون کا انداز تمہیں معلوم نہیں کیسا ہوتا، جس کا جواب جو سورہ نون میں دیا گیا، ان نقل اعلیٰ خلق عظیم، آپ کے اخلاق اتنے بلند، اخلاق فاضلہ، اخلاق عالیہ. یوں سمجھیے کہ جو بلند ترین اخلاق کا نمونہ ہو سکتا ہے وہ ہے آپ. کوئی مجنون بھی ایسا دیکھا کبھی کسی پر آسیب آ جائے یا کسی کا دماغی توازن بگڑ جائے تو اس کے اندر یہ اخلاق فاضلہ نظر آئے گی، یہ نفاست نظر آئے گی، یہ مزاج کی نفاست، یہ آپ کی طہارت، آپ کی یہ اخلاق کی بلندی. تو ان چیزوں کو در حقیقت یہاں پر اس تفصیل میں نہیں گئے کیونکہ اس سے پہلے سورہ نور میں وہ بات آ چکی، لیکن یہ ہے کہ اشارے ہیں در حقیقت خطاب ان سے کیا جا رہا ہے کہ عقل کے ناخن لو، اپنی عقلوں کا ماتم کرو، آگے آ جائے گا یہ لفظ. تو فرمایا فذکر فمان تب نعمت رب اب کاہر ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے، شعر کہہ رہے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں گردش فلک کا، گردش روزگار کا. یہ ریب المنون کا ترجمہ جو ہے وہ دو طریقے سے کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ضرب المثل کے طور پر، محاورے کے طور پر، جیسے گردش فلک، گردش روزگار، تو اسی طریقے سے ریب المنون. ریب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں کوئی یقین والی بات نہ ہو. تو زمانے کی گردشیں بھی ایسی ہیں، کیا پتا سیدھی چلے کہ الٹی چلے، کل کیا ہونے والا کسی کو پتا نہیں. اس لیے وہ ریب کا لفظ آتا ہے کہ گردش جو ہے زمانے کی، یہ خود بتا دیتی کہ یہ کیا تھے. یہ بھی ہوتا ہے کسی وقت آپ جب ضد ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کوئی آدمی آپ کو کراس کوشچن کر کے اور کارنر کر دیتا ہے، اچھا بھائی دیکھیں گے، میں وقت پتا چل جائے گا، جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا، گردش فلک خود بخود کھول دے گی، فوری طور پر فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک تو یہ انداز ہے ان کا. ایک یہ کہ مندا کا لفظ عربی زبان میں کاٹنے کے لیے دیا تھا، توڑنا، کاٹنا، پتا کر دینا. تو فعول کے بدل پر اس سے منون، یہ گویا کہ مبالغے کا سیتا ہے، اور اس سے مراد ہے موت. موت جو کاٹ دیتی ہے، منقطع کر دیتی ہے. سلسلہ حیات منقطع ہوا، لذتیں ختم ہوئی، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اکثر ذکر حاضر لذات موت، کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو اس چیز کو کہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت. تو ریب المنون، گردش فلک، گردش روزگار یا موت، ہم موت کے منتظر ہیں کہ کب وہ آئے اور یہ قصہ چکا دے ان کا، انہوں نے ہمیں خلدان میں ڈال دیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسا کہ آپ سورہ کاف میں بھی پڑھ چکے، فہم فی امر مریض، یہ بڑے خلدان میں پڑ گئے، کیا کریں، کوئی بات فٹ نہیں بیٹھ رہی. جیسے کہ سورہ مدثر میں نقشہ کھینچا گیا ولید بن مغیرہ کا، کہ وہ ایک عجیب خلجان میں مبتلا ہو گیا، کیا کہے. جب کہا گیا شاید، کہہ رہے شاید تو میں جانتا ہوں، شاید جیسے لوگ ہوتے ہیں، محمد شاید نہیں ہے. کسی نے کہا کاہن، کاہن میں جانتا ہوں، میں بہت سے کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں، میری دوستیاں ہیں. کہاں کاہن، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتے ہوتے یہاں تک جب پہنچا ہے تو اب لوگوں نے شور مچا دیا کہ گیا یہ، تو اس پر تو محمد کا جادو چل گیا. جب اس نے دیکھا کہ اب قبیلہ قوم میرے خلاف ہو جائے گی، تو اب وہ پلتا اور انہوں نے کہا ہاں شہر یوسف، جادو ہے یہ، بس شعر شعر تو نہیں ہے، کہانت نہیں ہے، البتہ جادو ہے. اب اس طریقے سے وہ لوگ شریف خلدان میں پڑ چکے تھے. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا انہم لفی قول مختلف، ایک بڑے مختلف قولوں کے اندر پڑے ہوئے، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، سوجھ نہیں رہا کیا کہے انہیں، کیا حکم ایسا لگائے کہ جو بالکل فٹ بیٹھ جائے. تو اس لیے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، ان کا کہنا شاعر ہے، بڑے بڑے شاعر آئے چلے گئے، اس کے بعد کون ان کا نام یاد رکھتا ہے. وقت پر بڑی داد مل جاتی ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے، ان کے قصیدے جو ہے زبان زد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی، آئے اور گئے. لہذا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے قادر الکلام شاعر آئے، بڑے بڑے لوگ جن کے سامنے شاعروں نے سجدے کیے، ایسے ہی ایک یہ بھی ان کی شاعری کی صنف بھی کہہ لیجیے کہ جدا ہے ذرا، انہوں نے ایک نئی راہ ایجاد کر لی ہے شاعری میں. وہ جو حفیظ نے کہا تھا کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد نیل. حفیظ جالندھری نے اس میں کوئی شک نہیں کہ گیتوں کا ایک نیا اسلوب ایجاد کیا شاعری میں. تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی یہ شاعر ہے، نہ صرف یہ کہ قادر الکلام شاعر ہے، بلکہ انہوں نے ایک صنف کی ایجاد کی ہے، نئی قسم کی شاعری کر رہے ہیں. لیکن بڑے بڑے شاعر آئے اور ختم ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دین بدل جائے لوگوں کا. ہمارا دین نہیں بدلے گا، دین وہی رہے گا، ہمارے آباء و اجداد سے جو چلا آ رہا ہے. تو ہم تو منتظر ہیں کہ کب موت ان کے اس سلسلے کو منقطع کر دے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کوئی تربص ہوں جواب دلوایا گیا ہے زمین سے کہیے کرو انتظار کرتے رہو انتظار. تربص ہوں فإني معكم من المتربصين. اس میں بڑا جلال اور دھمکی کا انداز ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. مجھے بھی انتظار ہے کہ کب تمہاری رسی جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو دھیرا کرتا جا رہا ہے کب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے. مچھلی کو جب کانٹا لگ جاتا ہے تو شکاری پہلے رسی کو ڈھیل دیتا ہے پھر وہ کھینچتا ہے. تو یہ ڈھیل ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے میں بھی منتظر ہوں کہ کب تک تمہارے اس اعراض اور انکار اور استہزاء اور تمسخر اس کے باوجود وہ عذاب جو ہے تم سے روکا رکھا جا رہا ہے کب تک ایسا ہے. تم بھی انتظار کرو فتربصوا فإني معكم من المتربصين. تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ام تامرهم احلامهم بهذا. یہ بات آئی ہے جس کا میں اشارہ کر رہا تھا. ایک عجیب سوال کیا گیا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں نا سرچنگ کوسچن. پیئرسنگ آئیز کے ساتھ جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سوال کرتے ہیں وہ جھجھوڑنے والی بات ہوتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے درو بینی پر اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. ام تامرهم احلامهم بهذا. کیا اس بات کا انہیں ان کی عقلیں حکم دے رہی ہیں. اب ہم قوم طاغون. یا یہ ہے سرکش لوگ بڑھ جانے والے لوگ حدود سے تجاوز کر جانے والے لوگ. وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو پرورٹڈ نیچر ہے عقل جو ہے الٹی ہو گئی ہے مت ماری جا چکی ہے. کیا واقعی ایسا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے کیا واقعی ان کی عقلیں یہ بتا رہی ہیں. اس میں در حقیقت استفہام انکاری ہے کہ ہرگز نہیں جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ بے بنیاد بات کر رہے ہیں. یہ اتنے پاگل نہیں ہے اتنے کودل نہیں ہے. نہ ابو جہل اتنا احمق تھا نہ ولید بن مغیرہ اتنا احمق تھا. وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے ہوشیار لوگ. تو کیا ان کی عقلیں ان سے یہ کہہ رہی ہیں کیا ان کی عقلوں نے یہ حکم لگایا. ام تامرهم احلامهم بهذا. یہ در حقیقت جسے کہتے ہیں استفہام انکاری. بظاہر سوال ہوتا ہے حقیقت میں انکار اور تردید پیش نظر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہے تو بات دوسری ہے. یعنی ام ہم قوم طاغون. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں. ماننے کا مطلب کیا ہے. نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی نبی کو مطاع ماننا پڑے گا سر جھکانا پڑے گا حکم ماننا پڑے گا. یہ ماننے کو چاہیے انسان کے لیے. یہ بات جان لیجئے میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے. اس معاملے میں واقعہ یہ ہے ہمارے لیے یہ مسئلہ اتنا ذاتی امتحان کا نہیں ہے جتنا کہ اس وقت کے لوگوں کا تھا جو حضور کے زمانے میں موجود تھے. ہم سے جب کہا جاتا ہے رسول کی اطاعت کرو تو رسول اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر تھے جانتے ہیں کہ وہ بنی آدم میں سے تھے لیکن وہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہمارے سامنے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے رسول بھی ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. لہذا اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی. وہ جو ذاتی ایک ہو جاتی آزمائش جو ابو جہل کے لیے تھی یہ محمد یہ بنی ہاشم کا ایک فرد عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا یہ جو ہمارے ہاں رہا بکریس و پلاش جو بھیڑے بکریاں چراتا رہا لوگوں کی ٹکوں کے بس حضور کے اپنے الفاظ ہی بے قراری میں تو چراتا رہا ہوں قریش کی بھیڑے بکریاں. پھر یہ کہ آج اگر کچھ کھانے کو ملا ہے اس کو سوکھا ہو گیا پنجابی کی زبان میں تو بھی میری کے دھن سے ہم کس کے سامنے سب دکھائے اس کا کہنا مانے. یہ جو ذاتی ایک امتحان ہے انا کا یہ انا کا امتحان آسان نہیں ہے بڑا کٹھن امتحان. اپنے جیسے ایک انسان کے ساتھ ہم جیسا انسان ہے دو ہاتھ ہے دو پاؤں ہیں دو آنکھیں ہیں بلکہ ہمارے پاس چودراہٹیں ہیں ہمارے پاس منصب ہے ہمارے پاس جائیدادیں ہیں لوگ ہمیں مانتے ہیں کہ ہم ہیں قائد اور ان کے سید اور یہ آ جائے ان کو ہم کیسے مان لیں. تو یہ جو پرسنل سیکریفائس ہے اپنی انا کی سیکریفائس اپنی ذات کی نفی کرنا یہ بڑا کٹھن تھا. اب اس میں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. واقعہ یہ کہ اس میں چوکی پر نظر آتے ہیں ابوبکر صدیق جس طرح انہوں نے اپنی شخصیت کی نفی کلی کی جس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں فنا فی الرسول کہ وہ فنا فی الرسول کا لفظ بتمام و کمال اگر کسی شخص پر راست آتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق. حالانکہ ابوبکر بھی کسی اعتبار سے دنیاوی اعتبارات جو دو لوگوں کو جو نظر آتے ہیں اعتبارات ان میں تو کم نہیں تھے. حضور سے بہت بڑے تاجر تھے سرمایہ دار تھے قریش کا منصب تھا ان کے پاس قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے خوب آ کتنا ہوگا اور قبائلی زندگی میں اس سے زیادہ سنسٹیو شور کوئی نہیں. تو اس منصب کے باوجود جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا قدموں میں محمد رسول اللہ کے یہ ہے اصل میں ان کے اتنے کی بلندی کا اصل راز. یہ چیز جو ہے در حقیقت ام ہم قوم طاغون سرکش لوگ مغرور لوگ متکبر لوگ جو کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں کسی کی بات کیوں مانے کیوں کسی کے سامنے لچک اپنے اندر پیدا کرے. یہ ہے اصل سبب جس کی وجہ سے وہ مان رہے ہیں ورنہ در حقیقت ان کی عقلیں ان سے یہ نہیں کہہ رہی بلکہ ان کی عقل خود ماتم کر رہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا ضمیر خود ملامت کر رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مجنون کہہ رہے تم نے انہیں شاہد قرار دے دی تم نے ان پر کہانت کی تہمت چست کی. تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ اس مغالطے میں ہے ام تامرہم احلامہم بہذا یہ تو استفہام انکاری ہوا اور ام ہم قوم طاغون یہ استفہام تقریری ہوا. استفہام انکاری استفہام تقریری کسی شے کو مقرر کر دینا اس بات کے لیے یہ استفہام تقریری ہے. تو ایک جملے میں ایک آیت میں دو استفہام ہے لیکن دونوں کی نوعیت دونوں کا جو ہے قسم مختلف ہے. ہم یقولون تقولہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے. تقول قول سے باب تفعول ہے اور تفعول کا خاصہ ہے تکلف. تکلف خود بھی باب تفعول میں کوئی محنت کر کے جیسے شاعری آپ کو معلوم ہے دو قسم کی ہے. ایک فطری شاعر ہوتے ہیں جنہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ یہ کہ دھڑے دھڑائے شعر جو ہے وہ جیسے کہ نازل ہو رہے ہیں. اور ایک وہ ہے جو پہلے کاغذ دے جائیں گے بیٹھیں گے پھر اس میں قافیوں کو پہلے لکھ لیں گے کہ یہ قافیے آ سکتے ہیں اس میں غزل میں اب ان قافلوں کو کس طریقے سے چست کریں. ایک ایک وہ ہو گیا ہے مصرع اب دوسرا مصرع کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے وہ تکلف. ایک شاعر ہو جس کے اندر کے آمد ہوتی ہے اور ایک شاعر وہ ہے کہ جس میں آبرو ہو بڑی محنت کر کے جوڑ جاڑ کر ادھر ادھر سے کچھ پھر اس کی وہ تصحیح کرتے پھریں گے پھر ادھر سے چھیلیں گے ادھر سے تراشیں گے تب کہیں بمشکل کوئی شعر موجود ہوگی. اقبال کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا میں آپ کو سنا دوں. ڈاکٹر یوئنگ جو تھے پرنسپل ایس پی کالج کے جن کے نام پر یوئنگ ہال ہے نیلا گنبد پر انہوں نے کسی دعوت میں جمع تھے تو علامہ سے یہ کہا کہ کیا آپ بھی میں نے سنا ہے کہ وربل ریولیشن کے قائل ہو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ وحی باللفظ کے قائل نہیں وحی بالمعنی کے قائل ہے. وحی بالمعنی کیا ہے کہ ایک مفہوم اترتا ہے مفہوم کو الفاظ خود وہ شخص جس پر وحی ہوئی ہے ان الفاظ کا جامع وہ پہنا تو مفہوم خدا کی طرف سے ہوا الفاظ خدا کے نہیں ہوتے بلکہ الفاظ نبی کے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے ان کی مجبوری ہے بیچاروں کی ان کے پاس چار انجیلیں ہیں بلکہ وہ تو 104 ہے ان میں سے جنہیں وہ کینونیکل مانتے ہیں وہ بھی چار ہیں اور چاروں میں الفاظ جدا ہیں فکریں جدا ہیں مفہوم جدا وہ ترتیب جدا ہے. اور سوال پیدا ہو گیا نا کہ یہ کون سی ان میں سے وہی شمار ہو.
تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہی تو ایک ہی تھی, اور یہ بھی نوٹ کیجئے معلومات کے درجے میں ہے, وہ تو کیونکہ حضرت مسیح کو تو خود خدا مانتے, تو مسیح کو وہ ریسیپینٹ آف ریولیشن نہیں مانتے, بلکہ اپوسلس کا لفظ ان کے لیے ہے, حواریین کے لیے ان کے ہاں ہے, نیور دی اپوسلس, یعنی نبی کے درجے میں تو حواریین ہوئے, جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام تو خود خدا رہے. خدائی کا ایک جز ہے اقانی میں ثلاثہ میں سے کہ عموم وہ ہے. تو اب جو وہی کی حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو, وہ وہی بالمعنی تھی, ہر حواری نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا, اس وجہ سے یہ مختلف اناجیل ہے, یہ ملٹیپلسٹی جو ہے اناجیل کی ہے اس وجہ سے. اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں کہ وہ وہی باللفظ کے کسی درجے میں اقرار نہیں کر سکتے, وہ کہتے وہی بالمعنی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے, یہ کلام اللہ کا ہے, وہی جو ہے صرف بالمعنی نہیں ہے بلکہ باللفظ. اس پر اس نے کہا کہ اقبال آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر میں نے سنا کہ آپ بھی وہی باللفظ کے قائل ہو, یہ تو بڑی عامیانہ سی بات ہے اس کے خیال میں. علامہ نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ بڑا پیارا تھا, اس لیے کہ خاموش کرنے والے جوابات میں سے العجمۃ المسکتہ ان میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. علامہ نے فرمایا کہ جی میں بالکل قائل ہوں وہی باللفظ کا, ٹھیک ہے میرا تو تجربہ ہے کہ مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ بالکل ان الفاظ کے ساتھ اترتا ہے, میں لاکھ بعد میں الفاظ بدلنا چاہوں بدل نہیں سکتا, تو میرا تو اپنا تجربہ ہے. تو کہاں میں اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب میرے اشعار کا معاملہ یہ ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو لاکھ درجے زیادہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں, صرف مفہوم نازل نہیں ہوا. اچھا خیر یہاں بات ہو رہی تقول, تو تقول قول سے باب تفاول ہے, تکلف ہم کچھ کہنا, ہم یقولون تقول, اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ ہے قرآن کی طرف, کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود موضوع کر لیا ہے, جوڑ لیا ہے, کچھ اس کو کمپوز کیا, دیکھیے انگریزی کا لفظ اس جوڑ کے لفظ کے حوالے سے میرے ذہن منتقل ہوا, کمپوزیشن, کمپوز کرتا ہے آدمی الفاظ کو, جوڑ کے جملے بناتا ہے, جملوں کو جوڑ کے پیرے بناتا ہے, پیروں کو جوڑ کے ایک مقالہ بناتا ہے, مضمون بناتا ہے, انشائیہ یہ اس کا ایسے بن گیا. تو کمپوزیشن کیا ہے, کمپوزنگ دی سینٹینسز اینڈ ورڈز انٹو سینٹینسز, سینٹینسز انٹو پیراز, تو انہوں نے خود کمپوز کر لیا ہے, خود جوڑ لیا ہے, جمع کر لیا ہے, کلام موضوع کر لیا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ تقبل کے بعد کبھی کبھی صلہ آتا ہے علی, ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتیر, تو تقبل علی جب آئے گا تو اس کے معنی ہوتے کسی پر گڑ دینا, تہمت لگا دینا. تو بعض لوگوں نے یہاں بھی وہ مفہوم لیا لیکن میرے خیال میں درست نہیں ہے, یہاں وہ صلہ نہیں ہے. ویسے یہ بات ان کے قول میں شامل تھی کہ انہوں نے خود کہہ کر اللہ کی طرح منسوب کر دیا ہے, تو گویا کہ یہ ایک اقتراء ہے کہ اپنا کلام منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف. تو ایک بات تو یہ ہے کہ خود ان کا اپنا جوڑا ہوا کلام ہے, موضوع کیا ہوا کلام ہے, اور دوسرا یہ کہ اسے منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف, وہ اقتراء کا لفظ آتا ہے قرآن میں اس کے لیے. ام یقولون تقول, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ اقتراء کا مفہوم نہیں ہے. اللہ عالم کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کمپوز کر لیا ہے, خود کہا ہے, بل لا یؤمنون, اب اس میں نفی جو ہے بل جو ہے نفی کے لیے آتا نہیں, بلکہ یہ ماننا چاہتے نہیں. بعض جگہ پر فیل ارادہ فیل کے معنی میں آتا ہے, یہ ایمان کا ارادہ نہیں کرتے, ماننے کو تیار نہیں. ایمان کے معنی تصدیق ہے, ایمان کیا ہے تصدیق, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, ورنہ دل میں یہ بات ان کے نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ بل نے در حقیقت اس کی نفی کی, ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون, نہیں حقیقت یہ نہیں ہے. باپ اصل میں یہ کہ ماننا نہیں چاہتے. ماننے کا کیا مطلب ہے؟ نہ کہ پسندیدہ ہے, برگزیدہ ہے, چنے ہوئے ہیں, لہذا ہمیں ان کو مان کر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. اصل جو ہے جو کٹھن مرحلہ وہ یہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. پھل یا تو بے حدیث مسلے ہی ان کا انوسار کی تو چاہیے انہیں کہ وہ لے آئے اس جیسی کوئی بات. حدیث حادث سے بنا ہے. حدث کہتے ہیں نئی چیز, نیا واقعہ, حادثہ ہو گیا, ایک نئی بات ہو گئی, اچانک ہو گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے یہ حادث ہے. ذات باری تعالیٰ قدیم ہے ہمیشہ سے, جبکہ یہ کائنات حادث ہے. تو حدیث کسی بھی نئی چیز کو کہیں گے. اب انسان جب کوئی بات کہتا ہے تو نئی بات ہوتی, اس لیے یہ بات کے لیے, قول کے لیے, کلام کے لیے لفظ حدیث آ گیا. حدیث رسول کے لیے ہم عام طور پر یہ لفظ بولتے ہیں, لیکن قرآن مجید بھی تو یہ حدیث ہے, لیکن یہ حدیث اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد اب یہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن نے ہمیشہ دیا. البتہ یہ کہ اس چیلنج میں بھی برسبیل تنزل جسے کہا جاتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچا دیا جائے, اتمام کر دیا جائے حجت کا, تو اس میں ارتقا ہوا ہے کہ یہاں مسئلہ کا اس جیسی بات لائے. ابھی اس میں تعین نہیں کیا کتنی. آگے چل کر آیا سورہ ہود میں اس جیسی 10 صورتیں لے آئے, اس کا بھی اگر مقابلہ نہیں کر سکے اس جیسی ایک صورت ہی ہے. البتہ یہ نوٹ کیجئے ایک صورت سے کم کا چیلنج نہیں ہے, اس لیے کہ سورت اصل میں ایک کلام ہے مکمل. در حقیقت جو حسن ہے قرآن کا وہ ایک مکمل کلام کی شکل میں سامنے آتا ہے. ایک جملہ جو ہے یا ایک لفظ یا ایک ترکیب اگر مرکبات ناقصہ میں سے ہے, یہ مکمل مفہوم اور مکمل کلام کو ڈینوٹ نہیں کرتے. جملہ اگرچہ کلام بن جاتا ہے, کلمہ تام بن جاتا ہے وہ, لیکن یہ کہ پھر بھی جو حسن ہے, کمپوزیشن جسے آپ کہتے ہیں, وہ تو یہ ہے کہ جب کئی جملے مل کر, کئی آیتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کے ساتھ اس کو سامنے لاتی ہے, تب وہ بات سامنے بنتی ہے کہ وہ ایک معجزہ ہے. لہذا سورت سے کم نہیں, ایک سورت. اور یہ بات سورہ یونس میں بھی آئی مکیات میں سے, اور پھر آخری شکل میں سورہ بقرہ میں آئی. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ تدریجاً جو ہے اس تحدی میں, اس چیلنج میں ارتقا ہوا, گویا کہ مخاطبین کو برسبیل تنزل کارنر کر لیا. پہلے قرآن, اس کے بعد 10 سورتیں, پھر اس کے بعد ایک ہی سورت لے آؤ. ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے. ویسے میں نے دیکھا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مفسرین یہاں سے گزر گئے ہیں زیادہ توقف کیے بغیر, عافیت اسی میں. ام خلقوا من غیر شیئن, ترجمہ عام طور پر یہ کیا گیا ہے, کیا یہ بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں؟ ام هم الخالقون, یا یہ خود خالق ہے؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرے تو در حقیقت اس بات خالق کے لیے یہ مضمون لایا جا رہا ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تین چیزیں جن کو ماننے کا کی دعوت تھی, رسالت, یہ ساری بحث تو حضور کے بارے میں ہو رہی تھی ابھی تک. مجنون کہہ دیا, کاہن کہہ دیا, شاعر کہہ دیا, تقبل کا الزام لگا دیا, یہ ساری رد و قد آپ تک ہو رہی تھی نبوت رسالت کے بارے میں. اب یہ ذات باری تعالیٰ کا مسئلہ آیا ہے. اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اللہ کا, خالق کا, تو اب یا تو وہ یہ کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا, خود خالق ہوں, یا وہ اب کیا کہے گا اس کے سوا کہ کوئی نہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے. تو وہ جو ایک مفہوم ہے اس کو یہاں یوں ادا کیا گیا ام خلقوا من غیر شیء. لیکن یہاں لفظ جو آیا ہے من غیر شیء, لفظی ترجمہ یہ ہوگا کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کر دیے گئے, ام هم الخالقون, یا یہ خود اپنے پیدا کرنے والے, خود اپنے بنانے والے. اس میں ذرا بات لمبی ہوتی ہے, نتیجے کے اعتبار سے بات وہیں پہنچ جائے گی. اصل میں اس مضمون کو گہرائی میں لیا ہے صرف امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حجت اللہ البالغہ جو ان کی ایک عظیم اور مارکت نارا کتاب ہے. اس کا پہلا باب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے تین افعال معین کیے, ابداع, خلق اور تدبیر. ابداع کیا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو, آدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا. کائنات نہیں تھی, بالکل آدم محض اور وجود میں آ گئی, یہ ابداع ہے. اس کے لیے لفظ آیا قرآن میں بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا آدم محض سے تخلیق کرنے والا. لیکن تخلیق کا لفظ اصل میں یہاں ہم اپنی مجبوری سے استعمال کر رہے ہیں, اس لیے کہ شاہ صاحب نے اس کی کیٹیگری دوسری بنائی ہے. خلق ایک مختلف شے ہے. خلق کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ ہے کسی ایک شے سے دوسری شے کا پیدا کرنا. خلق الانسان من صلصال کالفخار, انسان کو پیدا کیا خلق کی ہوئی مٹی سے. وخلقنا الجان من مارج من نار, اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لو سے یا لپٹ سے. ایک شے پہلے تھی نہ اسے پیدا کیا. خلق یہ ہے کہ لکڑی تھی اس سے آپ نے میز بنا لی, یہ خلق ہے. مٹی تھی اس سے انسان بنا دیا, آگ تھی اس سے جن بنا دیا. مٹی کو کسی اور شے سے بنایا ہوگا, آگ کو کسی اور شے سے پیدا کیا ہوگا. تو تخلیق کا لفظ جب بھی قرآن میں آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ من کے ساتھ کسی شے کا اضافہ کیا جاتا ہے, فلاں سے فلاں شے کو پیدا کرنا. جبکہ ابداع جو ہے, یا جسے ہم تکوین بھی کہہ سکتے ہیں, تکوین یہ ہے در حقیقت صرف کلمہ کل اور اس سے کسی شے کا وجود میں آ جانا. اس میں کوئی شے پہلے سے موجود نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے جس میں کہ یہ جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ہندوستان کے, انہوں نے یہی ٹھوکر کھائی ہے. وہ جو خلق کا تصور تھا وہ تو ان کے سامنے تھا, ابداع کا تصور نہیں آ سکا. لہذا انہوں نے مادے کو بھی قدیم مانا ہے. خدا بھی قدیم, مادہ بھی قدیم, خدا نے مادے سے ہی بنا دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا بغیر کسی شے کے بنا دے؟ کوئی شے تو ہونی چاہیے نا. گارا ہوگا تو اس سے اینٹ بنے گی, گارا ہوگا اس سے آپ ہنڈیا بنا لیں, آپ اس سے گھڑا بنا لیں, جو کمہار بناتا ہے. کچھ تو چاہیے داخل بنانے کے لیے. تو خدا نے یہ سب کچھ کیسے بنا دیا؟ یا تو یہ مانیے کہ خدا خود ڈھل گیا کائنات میں, یہ تو ہے ان کا ہواؤس. برف پگھلی پانی بن گیا, پانی آگ سے بھاپ بن گیا. اب وہ بھاپ ہی پانی ہے, وہ بھاپ ہی برف ہے. اسی طرح یہ کائنات ہی خدا ہے. ایک تصور ان کا یہ ہے, پینتھیزم. ایک تصور یہ ہے کہ خدا نے بنایا ہے اس کو تو مادہ تخلیق چاہیے, کوئی شے تو ہو جس سے کہ بنایا جائے, تو مادہ بھی قدیم ہے. یہ ہے اصل میں وہ بحث جس کو حل کیا ہے شاہ صاحب نے, کہ خلق جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی شے پہلے ہوتی ہے جس سے تخلیق ہوتی ہے. ابداع ہے کریشن ایکس نہیلو. تیسرا عمل جو ہے اللہ کا یا فعل, وہ ہے تدبیر. اب یہ اس کے اندر اللہ تعالی الٹ پھیر کرتا ہے, آگے پیچھے کرتا ہے اور نتائج برابر کرتا ہے. اسی کائنات کے سلسلہ تخلیق کو اس ابداع کے اندر اللہ اپنا ارادہ پورا کر رہا ہے, یہ تدبیر ہے خدا. جیسے کہ کوئی شخص ہے شطرنج کی مثال بچھی ہوئی ہے, اس کو آگے کیا, اس کو پیچھے کیا. اب یہ اس کی تدبیر ہے, اس نے کوئی نئی شے کریٹ نہیں کی اس میں. تدبیر میں تو صرف یہی ہے تقدیم تاخیر دائیں بائیں کر کے اپنا کوئی مقصد, اپنا کوئی جو بھی مدعا ہے اس کو حاصل کر لینا, یہ تدبیر ہے. بہرحال یہاں اس آیت میں مجھے اشارہ یہ محسوس ہو رہا ہے، اکثر لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے اور میں بھی اسے وہاں پہنچا سکتا ہوں کہ اگر اللہ نے ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کیا تو دوسری کو پھر کسی سے پیدا کیا، پھر اس کو کسی اور سے پیدا کیا، بالآخر تو کہیں بات پہنچے گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشا، ورنہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مادہ بھی قدیم ہے، پھر تو وہی معاملہ جو ہندوؤں کا ایک مکتب فکر ہے، وہاں تک پہنچے بغیر ممکن نہیں. لیکن جدید سائنس میں یہ جو فزکس میں جو بھی اب ریسرچز ہو رہی ہیں اس نے ہمارے لیے اس معاملے کو بہت قابل فہم بنا دیا. پہلی بات تو یہ کہ مادہ تو اب تحلیل ہی ہو چکا بالکل، اس کا تو وجود ہی نہیں، اس کی وفات واقع ہو چکی، مادہ تو کچھ ہے ہی نہیں، انرجی ہی انرجی ہے. یعنی جو نیوٹونین فزکس تھی اس کی تو کیٹیگریز ہے میٹر اینڈ انرجی، میٹر علیحدہ شے، انرجی علیحدہ شے. آج جس دور میں ہم ہیں اور سائنس جہاں پہنچ چکی ہے، میٹر کا وجود ہی نہیں، وہ تو تحلیل ہو گیا، اس کی وفات واقع ہو گئی، اب رہ گیا انرجی کا معاملہ. لیکن انرجی کی کئی قسمیں تھیں، یہ ایک انرجی جو ہے اس نوعیت کی ہے، کائنیٹک انرجی ہے، ایک انرجی جو ہے وہ یہ آپس کی جو کشش کا نظام ہے جو کروں کا وہ ہے، یہ گریویٹی کی فورس ہے، الیکٹریسٹی ہے، اسی طریقے سے میگنیٹزم ہے، اس کی اپنی ایک فورس ہے. لیکن اب ہوتے ہوتے یہ فورسز کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہاں تک کہ غالباً اب تین تک بات پہنچی ہے. اور کسی ایسے ہی معاملے میں یہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جو نوبل پرائز میں شیئر ملا تھا تو وہ یہی تھا کہ اب وہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کائنڈز آف انرجی ان کے اندر بھی تعداد اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تا آ کے یہ توحید اب مادی سطح پر وہاں پہنچے گی تھرو فزکس کے معلوم ہوگا ایک ہی الٹیمیٹ سورس آف انرجی ہے، اسی الٹیمیٹ سورس آف انرجی سے یہ ساری مختلف قسم کی انرجی جو ہے برآمد ہوئی ہے. وہ جو سورس آف انرجی ہوگی، یہ میں اپنے خیال پیش کر رہا ہوں کہ اصل میں نے وہ مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا حقیقت انسان، اس میں یہ مضامین زیر بحث لا رہا تھا میں. اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں وہ جو پہلا کلمہ کن تھا جو صورت اختیار کی ہے، وہ انرجی ہے اب الٹیمیٹ سورس آف انرجی، جس سے کہ پھر اب یہ اس کے اندر تقسیم در تقسیم، اور صرف تقسیم نہیں انٹریکشن. اب دیکھیے ہمارا ایک تصور یہ ہے کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ بھی آگ کا ایک بہت بڑا کرہ تھی، آگ ہی آگ. پھر کیا ہوا، اسی میں سے بخارات نکلے، اوپر گئے، ٹھنڈا ہو کر پانی بنا، ادھر یہ ٹھنڈا ہوا کرسٹ آیا اس پر، کرسٹ آف دی ارتھ، جیسے انگارے کے اوپر پلاٹ آ جاتی ہے، وہی بارش اس کرسٹ آف دی ارتھ پر برسی. اسی کے انٹریکشن سے لائف کی مختلف شکلیں جو ہے وجود میں آئی، نباتات، حیوانات، ہوتے ہوتے انسان. یہ سب کیا ہے، سپلٹنگ، پہلے سپلٹنگ ہوئی ہے، اس آج ہی میں سے بخارات نکلے ہیں جو اوپر جا کر وہ گیسز نکلی ہے جس نے پانی کی شکل اختیار کی ہے، اور اسی زمین کے اندر سے یہ خاک برآمد ہوئی ہے، یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے. اب اس پانی اور کرسٹ آف دی ارتھ کا انٹریکشن ہے جس سے یہ حیات ہے، دنیاوی جو ہے اس کا یہ سلسلہ جاری ہوا. یہ سارا ہے عالم تخلیق اور عالم تدبیر. لیکن یہ کہ ابتدا میں وہ جو تکلیم ہوئی تھی کلمہ کن سے، اس سے جو شے اول وجود میں آئی، وہ الٹیمیٹ انرجی ہے جس تک کہ انسان کا علم اب فزکس کے راستے سے ہو کر پہنچا چاہتا ہے. یہ سمجھیے کہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی اب، اس لیے کہ ساری جو ہماری اس وقت ہائر فزکس کے اندر جو ریسرچ ہے وہ اسی ایک نقطے پر مرکوز ہے، ڈفرنٹ کائنڈ آف انرجیز جو ہے اور فورسز جو ہے، ان سب کا سروے نصب معلوم کیا جائے کہ یہ کن سے نکلی ہے الٹیمیٹلی، اور جب ایک پر پہنچ جائیں گے تو وہ گویا کہ وہ ہے کلمہ کن کا ضرور اول، جس سے پھر یہ خلق کا سلسلہ چلا ہے. بہرحال یہ چیزیں ذرا اس آیت میں اشارہ موجود ہے. ام خلقوا من غیر شیء، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خود مانتے تھے کہ ہم پیدا ہوئے، یہ تو سب کو معلوم ہے نطفے سے پیدا ہوئے، بغیر نطفے تو نہیں پیدا ہو گئے، نطفہ بھی کہیں خوراک سے بنا ہے، وہی کہ جو زمین سے جو غذا ہمارے لیے آ رہی ہے ہمارے جسم میں، اسی سے وہ نطفہ وجود میں آتا ہے، اسی سے عورت کی کوہ کے اندر وہ ایگ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے مادی تکلیف کا یہ تو سامنے کوئی سے انکار نہیں کر سکتا. تو یہ تمام سلسلہ اشیاء جو ہے آخر کہیں جا کر ممکن ہوگا. کہیں کوئی پہلی شے ہے جس کو کہ کوئی کسی پردہ عدم سے اس عالم وجود میں لایا ہے. تو اس سے وہ دلیل ذرا لمبی ہو کر وہاں پہنچ جاتی ہے جس کو کہ ہمارے عام مفسرین و مترجمین نے اس شے کے لفظ کی رعایت بالکل نہ کرتے ہوئے ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ کیا یہ آپ سے آپ بن گئے ہیں یا یہ کہ یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں. بہرحال جو مدعا ہے وہ وہی ہے کہ اس بات ہے خالق کا. یعنی یہ چیز بھی حشر بدیہی طور پر جانتا کہ ہم اپنے خالق خود نہیں ہیں. یہ بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ ہم بغیر کسی شے کے وجود میں نہیں آئے. کوئی نہ کوئی شے ہے جس سے ہم وجود میں آئے اور اس شے کو یقیناً کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو پردہ عدم سے عالم وجود میں لایا ہے. لہذا یہ ہے اس بات خالق کے لیے انداز. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں کرنا چاہتے. میں نے جیسے ترجمہ کیا تھا بل لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لانا چاہتے, ماننا نہیں چاہتے. یہاں پر لفظ یقین, یہ یقین نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ یہ بھی بڑی ہی بات ہے کہ آسمان و زمین انہوں نے نہیں بنائے, انہوں نے نہیں بنائے, خود بن نہیں سکتے, کوئی بنانے والا ہے. وہ آسمان اور زمین جس کا پچھلی صورت میں ہم پڑھا ہے, زمین میں ان کا رزق ہے, آسمان میں ان کے لیے جو بھی وعدہ کیا گیا ہے موجود ہے. زمین میں نشانیاں ہیں, آسمان میں نشانیاں ہیں. نشانیاں دلالت کر رہی ہیں خالق کے وجود پر, اور زمین و آسمان کا نظام ربوبیت جو ہے وہ ایک پروردگار کی ہستی کے اوپر دلالت کر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ جس نے یہ سارا ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان بچھایا ہے اسے حساب بھی دینا ہوگا. لیکن یہ احساس کہ جواب دہی ہے, رسپانسبلٹی ہے, اس کا کوئی حق بن گیا ہے اس منعم کا, مربی کا, پروردگار کا, اگر حق ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ ہے وہ چیز جس کو یہ شرط کرنا چاہتا, جس کو کسی طریقے سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے اگر رسپانسبلٹی تسلیم کر لے تو اپنے عمل پر کنگن لگانی پڑے گی, جائز و ناجائز کی حدود کی پابندی کرنی پڑے گی, صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا پڑے گا. اس سے ان کا عیش منغز ہوتا ہے, ان کی براعات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. لہذا یہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یوں کہ نون سے اصل میں اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں, اکثر آپ دیکھیں گے کہ لفظ یقین آتا قیامت کے ساتھ, جبکہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ یقین کی بجائے ایمان کا لفظ آئے گا. قیامت کے ساتھ اکثر و بیشتر یقین کا لفظ آئے گا, جیسے کہ سورہ بقرہ میں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ, اور اسی کی مثال ہے سورہ لقمان کے آغاز میں آخرت کے ساتھ لفظ یقین. یہ آخرت کو ماننا نہیں چاہتے. یہ وہی مضمون ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ یہ انکار تو کر رہے ہیں اصل میں. سبب کیا ہے؟ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. یہ سارا انکار اس وجہ سے ہے کہ جس کو فجور کے یہ عادی ہو چکے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. قیامت کو تسلیم کرے تو اب یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. حساب کتاب ہوگا تو آدمی کو ناپ تول کر چلنا پڑے گا. ناپ تول کر چلنے میں یہ عیش, یہ فراوانیاں, یہ گل چھرے, یہ اللے تللے نہیں ہوتے. لہذا یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ کہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میں کوسنا ہے, ڈھونڈ ہے, کیسے ہو سکتا ہے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, کیسے اٹھا لیے جائیں گے. جہاں سے بات چلی ہے سورہ قاف میں, یہ انذار کا ہی گروپ ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجوع بعيد. ہونے والی بات نہیں. ام انهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. اب ایک اور یہ دیکھیے, یہ انداز ہے گھیرنے کا انداز. اس طرح نہیں مانتے تو اس طرح مانو, یوں نہیں مانتے تو یوں مانے. کیا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کی خزانے؟ کیا یہ ہے ان پر داروغہ؟ معلوم ہوا یہ سارے سوالات کیسے سرچنگ کوشچنس ہیں، جن میں سے ہر ایک کا جواب بالکل بین ہے کہ نہیں. ام خلقوا من غیر شیء؟ نہیں. ام هم الخالقون؟ نہیں. ام خلقوا السماوات والارض؟ نہیں. ام عندهم خزائن ربك؟ نہیں. ام هم المسيطرون؟ نہیں. یہ تمام جو ہے استفہام انکاری ہے. بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ ان میں سے کوئی شے نہیں، لیکن سوال کے جواب میں خود بخود کہنا پڑے انہیں کہ نہیں. یہ انداز ہے، یہ اسلوب ہے، یہ کلام ہے کہ جس کی ایک تاثیر ہے. یعنی یہ خود محتاج ہے، یہ جا کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں اولاد مل جائے، ہمیں بیٹا مل جائے، قبروں کو جا کر پوچھتے ہیں، اسی لیے پوچھتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ محتاج ہے، انہیں ضرورت ہے کہ کہیں سے کچھ ملے. یہ خود مدعی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے اور ہم ان نعمتوں کے مالک ہیں. ہم ان دہم خزائن ربک، حدیث نہیں. معلوم ہوا یہ کسی اور کا خزانہ ہے. تو جس کا خزانہ ہے، جس کی یہ دین ہے، اس کا کوئی حق ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ اس کی نعمتوں کی پھر کوئی جواب دہی ہوگی کہ نہیں؟ وہ جو نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں، ان کی تو پھر جواب دہی وہ کر رہے ہیں، حساب کتاب ہو کر رہے گا. ہم ہم المسیطرون، کیا یہ داروغہ ہے؟ یہ خود ایشو کرتے ہیں کہ کس کو کیا دیا جائے، جواب بھی وہی نہیں. یہ تو خود جا کر ماتھے رگڑتے ہیں کہ ہمیں یہ دلوا دو، دے دو یا دلوا دو، دو ہی دو چیزیں ہوتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ خود تو داروغہ نہیں ہے. اب لہم سلم یستمعون فیہ، یہاں پھر اب رسالت کا مضمون جو ہے اسی اسلوب میں اس کا ایک اسبات آ رہا ہے دوسرے انداز میں. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے کہ یہ سنتے ہو؟ یعنی یہ عالم بالا سیڑھی لگا کر اور یہ خود وہاں سے اللہ تعالیٰ سے کوئی پیغام حاصل کرتے ہو؟ اب یہ بھی دیکھیے ایک انداز میں، انسان کو ضرورت تو ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا علم کا دائرہ محدود ہے. چاہے آج ہمارا علم کا دائرہ آج سے 1000 برس پہلے کے انسان کے مقابلے میں بہت وسیع ہو چکا، پھر بھی ہمیں معلوم ہے کہ محدود ہے. آج سے 1000-1500 سال پہلے انسان سمجھتا ہوگا کہ یہ آسمان شاید 5-7-10 میل 50 میل پہ ہوگا اور کتنا ہوگا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب، ملین ٹریلین سب چلتے جائیں لائٹ ایئرس، لیکن پھر بھی محدود ہے کہ نہیں؟ یہ تو اب بھی معلوم نہیں کہ شروع کہاں ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے. تو کائنات کا مادی علم تو محدود ہے، اس کائنات میں رہتے ہوئے اپنے رویے کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو حقیقت کا علم درکار ہے. کہاں سے لائیں گے؟ یا تو ہر فرد کے پاس کوئی ذریعہ ہو کہ وہ غیب کے پردوں میں سے جھانکے اور پتہ کر لے کہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مبدا کیا ہے، ماد کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، موت کی سرحد کے پار کچھ ہے کہ نہیں، ہے تو کیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا کہ نہیں، تھا تو کیا تھا. یا تو ہر ایک کے پاس ذریعہ موجود ہو، پھر کسی وحی کی ضرورت نہیں، کسی نبوت کی ضرورت نہیں، کسی رسالت کی ضرورت نہیں. جب یہ معلوم ہے کہ نہیں ہے، ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس سیڑھیاں موجود ہیں کہ سیڑھیاں لگائیں اور عالم بالا سے، اس کائنات سے، جیسے کہ کسی غالب گلیلیو نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا کہ جب میں یہ لیور اور فلکرم کے لیے کوئی جگہ دو اور میں اس زمین کو ہلا دوں گا. صحیح ہے یہ بات، آرکیمیڈس نے کہا. اسی طریقے سے کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہو کہ ہم اس کائنات کی سرحدوں سے باہر نکل کر مشاہدہ کریں اس کائنات کا، تب تو معلوم ہوگا نا یہ کائنات کیا ہے. اس کی وسعت و پہنائیوں کے اندر رہتے ہوئے تو ہم تصور نہیں کر سکتے. یہی مضمون ہے جو آگے چل کر آئے گا سورہ رحمان میں، من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. حقیقت کلی کا علم اس کائنات کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے خود اس کائنات کی سرحدوں سے باہر جانا پڑے گا. باہر جا کر تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیا شے ہے یا کیا نہیں ہے، اندر رہتے ہوئے کیا دیکھیں گے؟ یہ ہے اصل میں وہ تصور کہ کوئی سیڑھی ہے جو تمہیں باہر پہنچا دے اور وہاں سے جا کر تم اس کائنات کے بارے میں کمپریہنسو لک لے سکو, ایک ایسا احاطہ کر سکو اس کا کہ جس سے اس کی کل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے. معلوم نہیں ہے اب لہم سلم یستمعون فی فلیات مستمعوہم بسلطان مبین, تو چاہیے کہ جو بھی ان میں سے کوئی سننے والا ہے وہ پھر سند کے ساتھ بات کرے, لائے کوئی سند. یہی سلطان کا لفظ آئے گا سورہ رحمان میں. سورہ رحمان زیادہ دور تو اب نہیں ہے نا, سورة النجم, سورة القمر, سورة الرحمن, لا تنفذون الا بسلطان. ایک سلطان سند چاہیے. تو اب اگر کوئی شخص واقعی باہر جا کر اس کائنات سے اور کوئی حقائق لے کر آ گیا ہے, حقائق کلیہ, حقائق قومیہ, اس کا علم کلی, تو پھر سند لائے, سند لا کے بات کرے, کھلی سند, روشن سند. ام لہ البنات ولکم البنون, اب دیکھیے ان کا جو سلسلہ تھا ایمان باللہ سے ہٹ کر, انہوں نے ایمان باللہ نہیں چاہتے, ایمان بالآخرہ نہیں چاہتے, اب انہوں نے ان دونوں کا ایک ملغوبہ بنایا ہے. وہ ملغوبہ کیا ہے؟ یہ دیویاں ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ اللہ کی بڑی چہیتی ہیں, ان کو ڈنڈوت چڑھاؤ, ان کو چڑھاوے چڑھاؤ, پیڑا پار ہو جائے. آخر انسان کو کچھ نہ کچھ تو جینے کے لیے سہارا چاہیے نا. مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ انسان ان فریبوں کے سہارے پر جیتا ہے ورنہ مر جائے. انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں حرام خوری کر رہا ہوں, یہ بھی معلوم ہے کہ حرام خوری تو میں نے جاری رکھنی ہے, اب کیا کریں, کوئی نہ کوئی تو فریب پہم اسے تراشنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی سفارشی, کوئی نہ کوئی بیچ بچولیے, کوئی چھڑانے والے, کوئی جن کے کچھ تھوڑی بہت, کروڑوں کماؤ اور ہزاروں کے چڑھاوے چڑھا کے کروڑوں کو پاک کروا لو. یہ دندہ انسان کرتا کہ نہیں کرتا؟ حرام سے کماؤ, اس میں آٹے میں نمک جتنا کیا لگتا ہے چندیگوں میں, داتا صاحب پر دیگے چڑھاؤ, ساری تمہاری کمائی جو ہے حرام کی وہ حلال ہو جائے. یہ سارے کام انسان نے آخر کیوں کیے؟ یہ بہت ہوشیار ہے, دیوانہ بکار خیش ہوشیار, یہ بھی در حقیقت اس کی ہوشیاری ہے. یہ ہے وہ بات جس کو تعلق جوڑا ہے. ام لہ البنات ولکم البنون, اب اس میں وہی ہے بڑا تنزی انداز ہے, اگلی صورت میں آئے گا یہ کھل کر یہ مضمون. تلک اذن قسمت ضیزا, تم نے عجیب تقسیم کی ہے, کوش مندو اللہ کو تم نے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے, تمہیں خود جو ہے وہ بیٹے پسند ہیں اور تم نے اللہ کے لیے تراشی بھی تم بیٹیاں. وہ ان کا سارا تصور جو ہے ذہن میں رکھیے کہ جو مخاطب ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ جس فریکوینسی پر وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ اسٹیبلش تھی وہاں, ان کا پورا فلسفہ لات عزا منات یہ کیا تھی, دیویاں ان کی, ان کے بارے میں ان کا خیال کیا تھا, یہ فرشتے ہیں اصل میں, فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا. بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں, بڑی چہیتی ہوتی ہیں, بیٹیوں کی سفارش کوئی ٹال نہیں سکتا, لہذا ہم ان کو پوچھتے ہیں ہاؤ لائے شفا اولا عند اللہ, یہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گی. اول تو یہ کہ کچھ ہونا ہوا نہ ہے نہیں, اگر بالفرض ہونا ہوا نہ ہے کوئی حساب کتاب کوئی جزا سزا, ہم نے یہ انتظام کر رکھا ہے. ہم لہ البنات ولکم البنون, ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, کیا اے نبی آپ سے کوئی, آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے بدبختوں, بظاہر خطاب حضور سے, اصل میں ان سے کیا جا رہا ہے کہ تم کاہنوں کو نہیں جانتے کہ چند ٹکوں کے لیے کرتے ہیں ساری ایکسرسائز, اگر تم وہ ٹکے ان کے سامنے نہ پھینکو تو وہ کوئی اپنا ذائقہ لے کر نہیں بیٹھیں گے, کوئی اپنا حساب کتاب نہیں جوڑیں گے. تم نے کبھی ہمارے نبی کو بھی دیکھا کہ اس نے تم سے کوئی ایک پائی طلب کی؟ اصل میں کہنا یہ ہے, اسلوب یہ کیا کہ حضور سے خطاب کیا, ہم تصل ہوں مجرت, خطاب ان سے نہیں ہو رہا, روئے سکون ان کی طرف سے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، یہ جو دن اور رات ایک کر دیے ہمارے اس بندے نے تمہارے لیے، اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے تمہارے پیچھے، رات اور دن اسے دھن ہے تو ایک ہی بات کی ہے کہ تم کسی طرح ہدایت کی راہ پر آ جاؤ. اس نے اپنا آرام رات کا اور چین دن کا تمہارے لیے ختم کیا ہوا، اور آج تک تم سے کچھ طلب کیا؟ کوئی مزدوری مانگی، کوئی اجرت طلب کی، کوئی تم سے کوئی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی؟ ہم تسل اجرم فہم نے مغرم مستل. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہی ہے استفاد انکاری، اور اصل میں روئے سکون ان کی طرف کہ سوچو کس کو کس سے جوڑ رہے ہو. پاکوش میں لگائی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. کیا کہہ رہے ہمارے اس نبی کو دیکھو، ہم روک رہے ہیں اس کو کہ اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. لال کا باق ہے نفس کا لائے پورو مومن، صدمے سے اس کا یہ حال ہے. وہ حق وقت بھی آیا ہے کہ حضرت ابو بکر کہہ اٹھے ہیں کہ حضور ایک دم بڑھاپا طاری ہو گیا آپ پر، کیا ہوا آپ کو؟ اور آپ نے فرمایا سیبتنی ہود ہوا خواتو، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ بس عذاب الہی آیا چاہتا ہے، اور یہ میری قوم اس آخری حد کو پہنچ چکی ہے کہ اب ان کی رسی مزید دراز نہیں ہوگی. تو جس کا صدمے سے یہ حال ہو گیا ہو، وہ تمہاری خیر کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، جس نے خون پسینہ ایک کر دیا اپنا، اور تم اس کا جوڑ ملا رہے ہو شاعر سے کاہن سے. ام تسلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہو؟ یہ ہے اصل میں ایک دلیل جو خاص طور پر بنی اسماعیل کے لیے قرآن نے دی ہے کہ غیب کا کوئی علم، کوئی کتاب، کوئی جھوٹ بوٹ کی کتاب بھی ہے کوئی؟ اور خاص طور پر یہ بتوں کے بارے میں، اور جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، انہوں نے تمہیں کوئی شریعت دی ہے؟ سورہ شورا میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ کیا ان میں سے کوئی ہے جس نے تمہیں کوئی شریعت عطا کی ہو، کوئی راستہ بتایا ہو؟ تم نے صرف ان کو اپنے شفعاء بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے دنڈوت کرتے ہو، جبکہ اصل میں آسمانی کتاب جب آتی ہے راستہ بتاتی ہے، شریعت دیتی ہے، نظام عطا کرتی ہے، عدل کا اور قسط کا ایک مکمل نظام دینے والی کتاب. تو کیا ہے ان کے پاس کوئی غیب کا علم؟ وہی غیب کا علم جس کے لیے پہلے انکار کیا کہ کوئی سیڑھی ہے جس میں انہوں نے کچھ سنا ہو جا کر، پھر یہ کہ کیا ہے ان کے پاس کوئی نوشتہ، کوئی ریکارڈ کہ کسی سننے والے نے ان میں سے کوئی سن کر کوئی چیز جو ہے وہ دی ہوں اور ان کے پاس موجود ہو جسے یہ لکھتے تھے. ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا. اب بات کھولی سارے سوالات کے بعد، کیا یہ کوئی چال بازی کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں نبی کا راستہ روکنے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں. فی امر مریض، دائیں کی بائیں کی، آگے کی پیچھے کی، صحیح غلط جھوٹ، سب یہ چیزیں جو کر رہے ہیں. ام یریدون کیدا، یہ چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون، حقیقت میں تو جو یہ کفر کر رہے ہیں یہ ہے جو چال میں آ چکے ہیں، ان پر داؤ لگ چکا ہے، ان پر اللہ کی دفاع عائد ہو چکی ہے. جس طرح کہ آیا ہے سورہ توبہ میں کہ ایک شخص نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور مجھے تو اجازت دے دیجئے، اذن لی ولا تفتنی، اے نبی مجھے تو اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. قرآن میں کیا آیا، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ کس فتنے سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ فتنے میں تو پڑ چکے، اس گڑھے میں تو گرے ہوئے ہیں جو اللہ تعالی کی راہ میں نکلنے سے جان چرا رہا ہے، وہ فتنے میں آ چکا، ناکام ہو چکا، فیل ہو چکا، اس کی فیلیور جو ہے طے ہو چکی، اب یہ کس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح یہ جیسے کہ دوسرے مقامات پہ آئے، انہم یقیدون کیدن واقید و کیدا، یہ لوگ چالے چل رہے ہیں، طرح طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دعوت جو ہے یہ پنپنے نہ پائے، بڑھنے نہ پائے، یہ پودا اور فصل اپچنے نہ پائے. لیکن ہم بھی تو اپنی چال چل رہے ہیں، ہماری بھی تدبیریں ہیں. وہ تدبیر کا لفظ آ گیا، ابداع بھی ہے، خلق بھی ہے، تدبیر بھی ہے.
یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر جو ہے آسمان سے زمین کی طرف ہو رہی ہے، تو ہم بھی چال چل رہے ہیں. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی معبود ہے، کوئی الہ ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ بلند و بالا ان سے کہ جو شرک یہ کر رہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. یہاں اب خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ذریعے اہل ایمان سے. اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں گے، یہ خاص طور پر یہ جو آخری ان دو گروپس کی مکی صورتیں ہیں، ان میں ایک مشترک اسلوب ہے کہ آخر میں براہ راست خطاب حضور سے ہوتا ہے. ہوتا ہے وہ واحد کے سیزن میں، لیکن خطاب ہے مسلمانوں سے بھی حضور کے ذریعے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان حالات میں ہدایات دی جاتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، ان کی یہ چال بازیاں، ان کے یہ اعتراضات، ان کا یہ استہزاء، ان کی یہ مخالفتیں، ان کی طرف سے یہ پرسیکیوشن، ان کے یہ زبانی حملے، ان کی طرف سے جسمانی تشدد، ان سب میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں پہلی بات کیا فرمائی؟ پہلی بات میں بظاہر خطاب نہیں ہے یعنی اس طریقے سے، لیکن بات حضور سے کہی جا رہی ہے. اِن یَرَوْا کِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے، یقولوا سحاب مرکوب، تو یہ کہیں گے کہ یہ بادل ہے تہ بر تہ. یعنی ان کی طرف سے جو مسلسل مطالبہ ہوتا تھا کہ کوئی معجزہ دکھا دیجیے، کوئی کھلم کھلا معجزہ، اس میں آیا بھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یا ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیجیے، ہم مان لیں گے. کہیں کوئی باغ ایک دم مکے کی سنگلاب زمین میں آپ کے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کوئی پانی کا چشمہ فوراً آپ کے حکم سے پھوٹ بہے، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے لیے کوئی محل تیار ہو جائے سونے کا چاندی کا، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیجئے، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب کس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے؟ حضور یا اگر اہل ایمان کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا تھا، بلکہ میں پہلی بات کو نکال ہی دوں تو بہتر ہے کہ بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ان کا مطالبہ پورا کیوں نہ کر دیا جائے، شاید کہ ایمان لیا، اور نہیں تو کم سے کم ان کی زبانیں تو بند ہوں گی. یہ اپنے عوام کے اوپر جو اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ، عوام کے لیے یہ بات کتنی کنوینسنگ تھی، آخر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو معمولی دعویٰ تو نہیں ہے، تو کوئی ثبوت تو پیش کرنا چاہیے اسے. اب یہ لوگ دیکھیے کتنی سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، میں نے ایک مرتبہ سنایا بھی تھا جب ابھی مسجد خضرہ میں ہمارا درس ہو رہا تھا، کہ حضور کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا. ایک موقع پر جبکہ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا اصل میں وہ شان نزول میں یہ واقعہ آیا ہے کہ باقاعدہ اجتماع ہوا قریش کا، حضور کو بلایا گیا اور اس میں وہ سارے مطالبات رکھے گئے، بھائی محمد تم کہتے ہو تم اللہ کے رسول ہو تو یہ کر دو تو ہم مان لیں گے، اگر یہ کر دو یہ مان لیں گے، یہ بھی نہیں کر سکتے یوں کر دو مان لیں گے، یہ کر دو مان لیں گے. سب کا جواب کیا دیا گیا وہاں؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دو اے نبی پاک ہے میرا رب، میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا اس کے سوا کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. میں نے خدائی کا دعویٰ کب کیا جبکہ تم مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہیں؟ جب واپس جا رہے تھے تو وہ پھوپھی زاد بھائی حضور کا، اس نے یہ کہا اے محمد اب تک تو میں تمہارے بارے میں کچھ سوچنے کو تیار تھا، آج تو تمہاری قوم نے تمہارے اوپر حجت آخری قائم کر دی ہے، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں. یہ وہ اثرات تھے جو ان کے عوام کے اوپر پڑتے تھے، تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ کیوں نہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے. اس کا جواب دیا گیا ہے، اگر یہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے ہوئے دیکھیں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ بادل ہے. قرآن مجید میں بارہا یہ مضامین ہے، اور یہ ہوا ہے، قوم سمود کے ساتھ ہوا ہے، احقاف کا قوم عاد کے ساتھ ہوا ہے، کہ جب وہ آیا ہے عذاب تو انہوں نے یہ کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے، بڑی عمدہ بارش ہوگی اور بہت ہماری سیرابی ہوگی، بڑی فصلیں ہوں گی، حالانکہ اسی میں ان کے لیے ہلاکت کا سامان مضمر تھا. اسی طریقے سے یہ کہ اے نبی اگر آپ آسمان پر چڑھ کر بھی دکھا دیں گے انہیں تب بھی یہ کہیں گے بل فکرت ابصار ہونا, یہ تو نظر بندی کر دی تھی کو تم نے, بات کچھ نہیں تھی, حقیقت اس لیے ماننے کو تیار نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, آبادہ نہیں ہے, ورنہ تو اس کے ان معجزوں کے بغیر بھی حقیقت ان پر منکشف ہو چکی ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ نون, ان سب میں یہ لفظ آیا کرتا ہے ذرنی ذرنی, وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سورہ نون میں ہے. اسی طریقے سے سورہ مدثر میں, سورہ مزمل میں وہی لفظیاں آیا ہے, فضر ہو چھوڑیے نبی ان کو, ان کے درپیر نہ ہو, ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں, دفع کریں انہیں اگر یہ اپنے اسی اعراض و انکار پر اڑے ہوئے ہیں. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, چھوڑ دیجئے ان کو, ان سے عارضی طور پر قطع تعلق فرما لیجئے, یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو اپنے اس دن سے جس دن کے یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, یسعقون, جس دن کے انہیں بے ہوش کر دیا جائے گا. مراد ہے قیامت کا دن, جو سورہ حج میں ہم پڑھائے ہیں, سورہ زمر میں پڑھائے ہیں. تو یہ جو نفخہ ہونا ہے, نفخہ اولا ہوگا, اس کو تو نفخہ فضا کہا گیا جس کا کہ سورہ حج میں ذکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. پھر ایک ہے نفخہ صاد جس کا کہ سورہ زمر میں ذکر ہے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے تمام دی حیات, سوائے ان چند ہستیوں کے جن کو کہ اللہ تعالیٰ مستثنا رکھنا چاہے, جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ حملۃ العرش, جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, صرف وہ مستثنا ہوں گے, بقیہ کل تمام ملائکہ اور تمام انسان اور سب کے سب جو ہے وہ اس وقت بے ہوش ہو جائیں گے اس نفقہ سانس. پھر تیسرا نفقہ ہے وہ نفقہ قیام, ثم نفق فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون, وہ نفقہ قیامت ہے. تو یہ درمیانی نفقہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیئا, جس دن کے ان کی یہ چال, ان کی یہ دلیل بازیاں, ان کی حجت بازیاں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں گے, سب ہوا منصورہ ہو جائے گا. ولا هم ينصرون, نہ ہی انہیں کسی طرف سے کوئی مدد مل سکے گی. یہ جو سہارے انہوں نے اپنے ذہنوں میں قائم کر رکھے ہیں, هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, کوئی مددگار نہ ہوگا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, اور ان ظالموں کے لیے, ان ظالموں کے لیے اور عذاب بھی ہے, ایک عذاب اور بھی ہے اس سے پہلے پہلے یا اس سے ورے ورے. یہ دون کا لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے, ورے کے لیے بھی, پرے کے لیے بھی, کم کے لیے بھی, زیادہ کے لیے بھی. دون ذالک, اس قیامت کے عذاب سے ورے اور عذاب بھی ان کے لیے ہے. یہ میں نے پچھلی مرتبہ جب پوری تفصیل کے ساتھ تمہید بیان کی تھی سورت کی, تو عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں التذکیر بے ایام اللہ کا مضمون نہیں ہے, صرف یہ آیت ہے جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ عذاب دنیاوی بھی آ سکتا ہے, یہ عذاب اخروی جو ہے وہ تو خیر دور کی بات ہے ابھی, لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی عذاب جو ہے ان کے لیے ہے. یہ وہ عذاب ہے جس کی خبر دی ہے تمام رسولوں نے کہ اگر تم نے انکار کیا تو ہلاک کیے جاؤ گے, عذاب ہلاکت, عذاب استیصال. سورہ سجدہ میں, جو سورہ الف لام میم سجدہ ہے, اس میں یہ مضمون آیا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کچھ چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھائیں گے, شاید کہ یہ لوٹ آئے. تو یہ عذاب جو ہے کئی ہے, جھجھوڑنے والے عذاب, جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات, پھر عذاب ہلاکت, عذاب استیصال, پھر وہ عذاب اخروی. تو ہمارے ہاں اکثر مفسرین نے اس سے مراد سورہ غزوہ بدر لیا ہے, یہ بھی اس کے ذیل میں آ جائے گا، اس لیے کہ عذاب دنیاوی کی پہلی قسط جو ملی ہے قریش کو وہ بدر کے میدان میں ملی. لیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. واصبر لحکم ربک، تو اے نبی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے. صبر کے بعد جب حرف لام آ جاتا ہے تو اس میں انتظار کا مفہوم آ جاتا ہے. لگے رہیے، ڈٹے رہیے، دعوت دیتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے. بآیوننا، یہ انتہائی التفات اور عنایت اور شفقت اور محبت کا انداز ہے. آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی یہ محنت، تبلیغ رسالت کے لیے آپ کا یہ دن رات ایک کر دینا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. تقوم اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ جب بھی آپ کھڑے ہو، اور رات کے ایک حصے میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کیجئے. اس میں مغرب کی نماز بھی آ جائے گی، عشاء بھی، تہجد بھی، فجر بھی، یہ سب رات ہی کے مختلف اوقات ہیں. خاص طور پر تہجد، وادبار النجوم، اور جب کہ ستارے پیٹھ موڑ لیں، طلوع فجر کے لیے استعارہ ہے، جبکہ یہ تارے ماند پڑ جاتے ہیں اور ستاروں کی بارات روانہ ہو جاتی ہے واپس، اس وقت خاص طور پر اپنے رب کی تسبیح کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.